نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير.
نماز کیا ہے اصل میں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی راحت. اب آپ دیکھیے کہ نماز کے طریقے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے نا، ایک سنت سمجھتے ہوئے اور دین کا ریچول سمجھتے ہوئے، لیکن طریقے میں الجھنا نہیں ہے. اصل مقصد نماز بھی نہیں ہے، نماز اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. جو گول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب. تو اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار ہمیں ایک موقع دیتے ہیں کہ ہم اس سے قرب حاصل کریں، اس کے ساتھ ہماری دوستی ہو، اس کے ساتھ ہم اپنے دل کی باتیں کر سکیں. ہر وہ بندہ جس کا دکھ کوئی نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ اس کا دکھ سنتا ہے. جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب میری بات سنے، میں اپنے رب کو سناؤں، تو اس کو اصل تو نماز میں فوکس کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق، لیکن تعلق کے لیے طریقہ بھی ضروری ہے. ہلکا سا ہم دہرا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی. ہم یہاں صرف ہلکی سی بات کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پوری کی پوری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، پھر اس کا ذکر کریں، پھر اس کو رکھیں، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی نمازوں کو ایک کرائیٹیرین دے کر چیک کر لیں کہ کیا میری نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی. ہم اس وقت صرف نماز کا ایک بالکل وربل اور پریکٹیکل ایشو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز ہے بڑی خوبصورت چیز. نماز کو اچھے طریقے سے بھی پڑھنا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرنا ہے. اور جتنی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہوگی، اتنا اس میں اللہ کا قرب زیادہ ہوگا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اپنی مرضی کے طریقے سے نماز پڑھ رہی ہوں پھر بھی مجھے بڑا قرب مل رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا ایک اپنا خیال تو ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی بات ہے کہ نماز کی جو شرط ہے، جو نماز کے لیے پہلی چیز جس کو فرسٹ کڑی کہیں گے، وہ طہارہ ہے. ایک چیک لسٹ کی صورت میں ہم ان چیزوں کو کر لیتے ہیں. پہلی بات ہے، نماز پڑھنے سے پہلے خود سے سوال کیجئے. نمبر ایک، کیا میں طہارت کی حالت میں ہوں؟ طہارت کی حالت وہ ہوتی ہے جس میں بندے کے اوپر غسل یا وضو واجب نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے مختلف درجے ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ کوئی ایسی کیفیت جس میں پیریڈز، جنابت یا کوئی اور ظاہری اس طرح کی گندگی آ جاتی ہے جسم میں کہ جس کے لیے غسل لینا لازمی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کلین اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، غسل کر لیں جیسے کہ کرنے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ غسل کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی پاک کیجئے. ایک وہ چیز جس پہ بہت ہی کم بات ہوتی ہے ہمارے کلچر میں، اور وہ کیا ہے؟ دل کی طہارت. دل بھی پاک ہے کہ نہیں؟ کینے سے، بغض سے، حسد سے، رقابت سے. پیٹ پاک ہے مال حرام سے، گندی چیزوں سے. ہاتھ پاک ہیں، نگاہ پاک ہے. ہر چیز کو دیکھیے، خود سے سوال کیجئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگی ہوں کیا واقعی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہوں، ہونا چاہتی ہوں کیا؟ کس منہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ دکھاؤں گی؟ ٹھیک ہے، اس طرح اس کو سامنے رکھیے گا. اس کے بعد یہ ساری طہارتیں کر کے، دل کو شرک سے پاک کرتے ہوئے، جسم کو ظاہری علائش سے پاک کرتے ہوئے، اب اگلا مرحلہ ہے وضو کا. وضو کرنا جو ہوتا ہے، یہ نماز کا ایک لازمی تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہو تو اس کو اس وقت یہ نہ احساس ہو رہا ہو کہ ہائے میں نے یہ نہیں کیا، ہائے میں نے وہ نہیں کیا. سنت طریقے سے وضو کرنا ہے، جس کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر آپ صرف سنت کے فرائض دیکھیں تو وہ تو صرف وہی 4 ہیں جو قرآن میں آپ کو سورۃ نساء کی آیت میں ملتے ہیں، لیکن سنتیں اس کی بہت ساری ہیں. بسم اللہ کہنا، پھر دائیں طرف سے شروع کرنا، ایک ایک عضو کو 3-3 دفعہ دھونا، پھر اسی طرح مساح کرنا، اور باقی جو بھی اس کے ریچولز ہیں. آپ اس سارے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پانی میں صاف کیجئے. اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں پانی ڈال کر، ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو عموماً ہمارے انڈو پاک کلچر میں معروف نہیں ہے. پہلی دفعہ سنتے ہوئے لوگوں کو بعض دفعہ عجیب بھی لگتی ہے اور سمجھ نہیں آتی، لیکن جب غور کرتے ہیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے. سیدھے ہاتھ میں پانی لیجئے چلو پر کے، اور اس چلو کو کا کچھ پانی منہ میں ڈالیں کلی کے طور پر، تھوڑا سا پانی جو ہاتھ میں باقی رہ جائے اس سے ناک کو جھاڑ لیں۔ ایک دفعہ ایسا کریں گے، دوبارہ ہاتھ ٹیب کے نیچے جائے گا تو دوبارہ پانی صاف لیا، پھر اس میں سے کچھ کلی کی باقی ناک میں ڈال دیں۔ جنب سے سلم سے زیادہ روایات ملتی ہیں وہ اسی طرح سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے عموماً دائیں ہاتھ سے کلی کی جاتی ہے، بائیں سے ناک میں ڈالا جاتا ہے، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسروں کو پہ تنقید نہ کریے پلیز، لیکن آپ سیکھ لیجئے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے زیادہ آسان درجے کی بات سیکھنے کو تو سیکھ لیجئے، لیکن بحث اور مباحثے میں نہیں پڑھنا کہ اچھا جو ایسے نہیں کرتے تو ویسے نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے، اس میں دی بیسٹ، بیٹر اور گڈ کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ کر لیں، دو دفعہ کر لیں، میکسیمم حد تین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میکسیمم حد تین ہے، فرض نہیں ہے۔ ایک دفعہ کرنا یا تین دفعہ کرنا آپ کے لیے ایک ہی برابر ہے، حالات اور وقت کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تین دفعہ منہ دھونا ہے، منہ کے اوپر پانی اس طرح سے ڈالیے جیسے کہ آپ چہرے پہ کریم ملتے ہیں، کوئی فاؤنڈیشن لگاتے ہیں، چن سے لے کر یعنی گردن سے اوپر کا پورا حصہ، سر کے بالوں کے ارد گرد تک، یعنی پورا ماؤتھ پیس جو ہوتا ہے، ایک دفعہ کر لیں، دو دفعہ، حد تین ہے، پورا گیلا کر لیں۔ کہیں کوئی ایسی خشک جگہ لگتی ہے تو ذرا انگلیوں سے اچھی طرح مسل لیں، ناک کی کیل ہے تو اس کو ذرا ہلا جلا لیں، منہ پہ پانی جل دے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ چھڑپ چھڑپ کر کے پورا سنک بھی گیلا کریں اور پاؤں تک پانی ہے اور اگلے کا پانی بھی ختم کر کے آ جائیں، ہاتھ گیلے کر کے آپ صرف تین دفعہ پورے منہ پہ پھیر لیتے ہیں نا کہ جس سے آپ کا پورا منہ تر ہو جائے، تو یہ بھی کفایت کرے گا، بلکہ یہ زیادہ مستحسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو بھی پانی استعمال کرنے میں پانی استعمال کرنے میں اسراف نہ کرو، مقصد یہ کہ پورا منہ گیلا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر منہ پہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کی پہنچنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو اس کو آپ ہٹا لیجئے۔ اس کے بعد دائیں سائڈ سے ہاتھوں کو کوہنیوں کی طرف سے پیچھے کی طرف پانی گراتے ہوئے تین دفعہ دایاں ہاتھ دھو لیجئے، ایک دفعہ بھی دھو سکتے ہیں لیکن حد تین ہے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ کوہنیوں کی جو بیک ہوتی ہے جو سوکھی اکثر رہ جاتی ہے، اس کو ضرور گیلا کیا جائے، ورنہ یہ کوہنیاں انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح بائیں سائڈ پہ کر لیجئے، لیفٹ سائڈ پہ تین دفعہ کرنا حد ہے، اس سے کم کر سکتے ہیں، پہلے دائیں سائڈ پھر بائیں سائڈ۔ اس کے بعد باری آتی ہے مسے کی۔ مسے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی ہاتھ پانی میں ڈالیں، پھر اس کے بعد ٹوٹی بند کر لیں پلیز، کیونکہ اکثر لوگوں کی ٹوٹی مسلسل چلتی رہتی ہے، وہ ایک اور سٹریس فیل ہوتا ہے کہ اتنا پانی ایسے ضائع ہو رہا ہے، اور بعض دفعہ اچھا وضو کرنے کے شوق میں لوگ بہت سلو موشن میں ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور پانی زیادہ بہا رہے ہوتے ہیں۔ مناسب سی ٹوٹی کھولیں، پانی ہاتھوں کو لگائیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑیں، جیسے اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح گول سا کر کے تو انگلیوں کی جو پورے ہیں ان کو ساری آپس میں ملا لیں، تو اس طرح سے اس کو کر کے ایک دفعہ جھاڑ دیں بے شک۔ بس اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سر سے شروع کریں، ماتھے سے، فور ہیڈ ہے، اگر آپ اس وقت تصور میں دیکھ سکیں تو سوچئے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں اس کی جو دونوں تھمز ہیں آپ کے، جس کو آپ انگوٹھا کہتے ہیں، یہ آلموسٹ آپ کی کن پٹیوں کے قریب ہوں گی، کانوں سے تھوڑا سا اوپر، سر سے تھوڑا نیچے، اور باقی دونوں ہاتھوں کی چار انگلیاں جو ہیں وہ مل کے سر کے اوپر ایک قسم کا جیسے کور سا بنتا ہے، ماتھے سے شروع کر کے پیچھے لے جائیں، پیچھے پیچھے ایسے بالکل یہاں تک لے جائیں جہاں پہ عموماً چٹیاں باندھی جاتی ہے، جس کو گدی کہتے ہیں۔ یہاں تک جب آپ کے ہاتھ آ جائیں گے نا تو یہاں سے پھر واپس لائیں۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیوں، ہائے ہیئر سٹائل خراب ہوگا، ڈیفینیٹلی اس میں بال خراب ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں، بال بندھے ہوئے ہیں۔ پہلی بات ہے کوئی اتنا مبالغے سے نہیں کرنا کہ اپنے بالوں کو خود ہی الجھا لیں، لیکن سننا سمجھ کے کرنا ہے کہ اللہ کو پیار آئے گا کہ میرا یہ بندہ میرے حکم پر کیا کر رہا ہے۔ اس طرح سے کر کے دوبارہ اپنے ہاتھ پانی میں لے جائیں، اور پانی میں ہاتھوں کو ڈال کر پھر دوبارہ ویسے ہی پانی چھٹک دیں، اور شہادت کی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں کے اندر، بالکل جو اندر کا حصہ ہوتا ہے کان کا، جس کے اگر انگلی ڈال دیں تو پھر سنائی نہیں دیتا، وہاں، اور جو آپ کے تھمز ہیں انگوٹھے، اس کو اپنے کانوں کی پور کے پیچھے لے جائیں، پیچھے والا وہ حصہ جہاں عموماً ٹاپس کی بیک ہوتی ہے، ایئرنگ پہنتے ہیں تو اس کے بیک سائڈ جہاں پہ ہوتی ہے، وہاں اپنے تھمز رکھیں، شہادت کی انگلیاں کان میں رکھیں، اور اس کو ادھر سے گھما کے کان کے جو اندر کی چیز ہے اس کے اندر سے گھما کے اوپر سے نیچے لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کر سکے تو انگوٹھے کو پیچھے سے نیچے سے اوپر لائیں، کریں گے تو ہو جائے گا۔ اگلے حصے میں سے شہادت کی انگلیاں کان کے اوپر سے ہو کے نیچے پور تک جائیں گی، اور انگوٹھے پیچھے پور سے اوپر تک جا کے کانوں کے دوسری طرف پہ پورے کر دیں گے۔ یہ ہے کانوں کا مسا۔ حدیث سے ہمیں یہی ملتا ہے، صحابی اللہ کے نبی کا جو طریقہ بتاتے ہیں نماز کے وضو کا وہ ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد مسا ہو گیا آپ کا، اس کے بعد آپ پاؤں دھوئیں گے، رائٹ سائڈ 3 بار اور لیفٹ سائڈ 3 بار، شرط ہے 3، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، کم کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی پھر پاؤں کے انگوٹھے، انگلیاں، اندر اگر کوئی چیز خشک ہے تو اس کو اچھی طرح سے رگڑ لیجئے، پاؤں کے پیچھے جو جگہ ہے اس کو کر لیجئے۔ اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ کریں گے۔ یہاں تک کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت جو آج ہمارے کلچر میں عام نہیں ہے، پانی میں ہاتھ ڈالتے، بالکل وہی صورت جیسے مسا کرتے ہوئے ڈالا تھا، پھر اس کو اس طرح سے اپنے کپڑوں پہ کے اوپر ہی جیسے پرائیویٹ پارٹس جو ہوتے ہیں نا اس کی طرف اشارہ کر کے ایسے چھٹک دیں جیسے پانی کا ایک چھڑکا دیا جاتا ہے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ اس طرح کرنے سے نماز کے دوران وسوسے نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سنت یعنی یہ ایسی ہے کہ جو یعنی آپ کر سکیں تو کریں۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ فرض کے درجے پہ لیں اور جو نہیں کرتے ان کو آپ کچھ برا بھلا کہیں۔ یہ سب ایک اچھے وضو کو اور اچھا وضو کرنے کی کوششیں ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے وضو ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی کہ جب آپ وضو کر لیتے تو اس کے بعد پھر آپ آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور دعا پڑھتے۔ کچھ لوگوں نے تو بہت ساری اور دعائیں بھی بنائی ہوئی ہیں جس کا مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی ریفرنس ان کے پاس کیا ہوگا، لیکن بہرحال جو صحیح کتابوں میں سے آپ حدیث کی حوالے سے وضو کا طریقہ دیکھتے ہیں تو اس میں وضو سے فارغ، وضو کے دوران تو کوئی بھی دعا نہیں ہے، لیکن فارغ ہونے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والے اور توبہ کرنے والے اور بہت پاک رہنے والوں میں بنا دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک تیسری دعا بھی اللہ کے نبی کی ہے ایسے موقع پہ، کوئی ایک پڑھ لیں، کوئی ایک بھی نہ پڑھیں، تینوں پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، پاک ہے اللہ اور اپنی تعریف کے ساتھ میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ بس یہ دعائیں ہیں جو آپ وضو کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب نماز شروع ہوتی ہے، باقی سارے مراحل تو ہیں ہی ہیں، نماز کے کیسے پڑھے جائیں، اس کے اندر خشوع کیسے ہو، اس پہ ایک بلاک لیکچر ہے جنت کے وارث، اس میں سے آپ وہ ساری ٹپس لے سکتے ہیں کہ وضو کس طرح کا کیا جائے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی آپ کا لباس کیسا ہو نماز سے پہلے، کہ خشوع اور خضوع کیسے قائم ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جب جائے نماز پہ آئے انسان تو بالکل یہی سوچ لے کہ اب میں اپنے میٹنگ روم میں آ گیا ہوں، سیل فون بند، دوسروں سے کوئی تعلق نہیں، اور اس موقع پہ اللہ اکبر کہنا ہے نماز شروع کرنے کے لیے۔ اس کے بیچ میں یعنی وضو اور اللہ اکبر کے بیچ میں ایک چیز آتی ہے جس کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کرنا لازم ہے، نیت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نیت ہوتی کیا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ نیت کا روٹ اگر آپ دیکھیں تو نوا ہے، قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہ وہ پھاڑنے والا، حبی و نوا، گٹھلی کو کہتے ہیں، نون واؤ ہا۔ تو گٹھلی کہاں ہوتی ہے؟ چھپی ہوتی ہے، اس سے بیج نکل، جیسی گٹھلی ویسا پھل، تو جیسی نیت ویسا کام۔ وہ مٹی میں چھپی ہوتی ہے، یہ دل میں چھپی ہوتی ہے۔ تو نیت کہتے ہیں دل کے عمل کو، زبان پہ جب آ جائے تو اس کو قول کہتے ہیں۔ تو نیت کیا ہے؟ دل کا عمل، یعنی جائے نماز پہ آ کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ آپ فرض پڑھ رہی ہیں کہ سنت پڑھ رہی ہیں، 4 ہیں کہ 2 ہیں کہ 3۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے ڈیسائیڈ کریں کہ اچھا کیا خیال ہے، پہلے سنتیں پڑھوں، اچھا نہیں چلو پھر ایسا کرتی ہوں فرض ہی پڑھ لوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نیت لازم ہے، زبان سے اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے کلچر میں کچھ لوگوں کو آپ زبان سے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، उसकी वजह मैं आपको आज बता देती हूँ कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। देखिए कि नमाज़ अरबी में है, अल्लाह के नबी से पूछा भी गया कि अगर इसको दूसरी ज़ुबान में अदा किया जाए, तो कहा कि वो नमाज़ नहीं होगी, वो कुछ और ही होगा, वो नमाज़ तो अरबी में ही है। लेकिन इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिल्कुल इब्तदाई दुआएं मांगा करते थे, जिनको दुआएं इस्तिफ्ताह कहते हैं, ठीक है, इस्तिफ्ताह का लफ्ज़ फताहा से है, यानी बिल्कुल नमाज के आगाज़ में जो दुआएं की जाती हैं ना, उसमें से एक दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पे तहज्जुद में, लेकिन किसी दूसरी नमाज में भी पढ़ सकते हैं, उसके इब्तदाई लफ्ज़ क्या है? वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़म मुस्लिमा। मैं अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ झुकाता हूँ जिसने आसमानों ज़मीन को पैदा किया, हनीफ होते हुए, मुस्लिम होते हुए, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, नहीं कोई शरीक उसका, और उसी का मैं हुक्म दिया गया। तवील दुआ है। अब जब हमारे कल्चर में ऐसी दुआओं को देखा गया कि इसका तर्जमा तो ये बनता है कि मैं मुंह करता हूँ अल्लाह की तरफ, ये दुआ के अल्फाज हैं, लेकिन अल्लाह ही जाने कहाँ से ये बात बाहर आ गई कि लोगों ने नमाज से पहले अरबी की बजाय ये अल्फाज दोहराने शुरू कर दिए। हाँ, आपको नियत करनी है ना, तो ये दुआ याद कर लें, काफ़ी लंबी दुआ है ये। हिस्नुल मुस्लिम बुक में और बल्कि किताबु दुआ में आपको ये तफसील से मैंने करवा भी दी थी, याद करें, बहुत प्यारी दुआ है। हाँ, नियत करता हूँ अपना चेहरा उसकी तरफ। इसके अलावा ये एक बातें पढ़नी है नमाज पीछे इस इमाम के मुंह तरफ, काबा के, काबा मेरे आगे है और कोई और चीज़ पीछे है, ये नहीं। इस ये तो फिर एक बात है। देखिए कि हमें से कोई भी फ्रिज खोलने से पहले ये नहीं कहता खोलती हूँ फ्रिज, रखूँगी पानी, करूँगी बंद दरवाज़ा, नहीं, नियत की पानी लेना, फ्रिज खोल ली, रख लिया। सारा दिन नियतें करते हैं, और अगर हम हर नियत के साथ बोलने लग जाएं तो लोग कहेंगे इनको तो खुद से बोलने की आदत है। बहरहाल, उसके बाद आप देखिए अल्लाह अकबर कह के हाथों को बुलंद किया जाएगा, किबला रुख होना है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त फिर आपने अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को कंधों के बराबर उठाना है। कोई मुबालगा नहीं करना कि अपने साथ आले के भी पास आप जाके चौड़े चौड़े हाथ करें, और बिल्कुल हाथ इस तरह भी नहीं जोड़े रखने के बगलों की सफ़ेदी भी ना जाहिर हो, और बिल्कुल एक सिर्फ हाथ के इशारों से ही मक्खी की तरह मारते हुए ऊपर करके अल्लाह अकबर करें। बड़े प्यार से, सुकून से अपने आप को ढीला छोड़ के अल्लाह अकबर इस तरह कहें कि आपके दोनों हाथ जो हैं ये आपके कंधों और कानों के करीब हों, बीच में उसके, और अल्लाह अकबर कह के अपने हाथों को सीने पे बांधना है। ये किस बात का इजहार है? कि अल्लाह अब मैं तेरे पास आ गई, सब पीछे, तू आगे सब पीछे। जैसे आप किसी जगह जाते हैं तो फिर अपना कनेक्शन दूसरों से काटते हैं ना, तो दुआए इस्तफ्ताह क्या है? अल्लाह से बात हो रही है, बाकियों से रब्ता टूट गया, जैसे सेलफोन बंद कर दिए जाते हैं जहाज़ों में बैठने के बाद। अब इसके बाद चॉइस मौजूद है, आपको बुक में जितनी भी दुआएं याद करवाई गई हैं, अल्लाहुम्मा बाएद बैनी से लेके सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका या वज्जहत वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध, कोई एक दुआ जो आपका दिल चाहे पढ़ ले। चेंज करके पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, हर नमाज में मुख्तलिफ दुआ होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से फिर आप वहाँ दुआ इस्तफ्ताह के बाद आप सूरत अल-फातिहा पढ़ेंगे। हाथ कैसे बांधने हैं इसको भी समझ लीजिए। अगर आप इस वक्त इस बात को सुन रहे हैं तो अपनी कलाई, बिल्कुल वो जगह जहाँ हाथ और बाजू मिलते हैं, अमूमन जहाँ लाइनें भी लगी होती हैं, ये जो दोनों कलाइयाँ हैं ना, आप इस तरीके से इन दोनों कलाइयों को मिलाइए कि दाया हाथ ऊपर हो और बाया, यानी राइट हैंड ऊपर हो और लेफ्ट हैंड नीचे हो। आप करके देखिए खड़े होके इस बात को सुनने के बाद, तो आप देखेंगे खुद ब खुद आपके हाथ आपके सीने तक आ जाएंगे। जब हम इस तरीके से कलाई का जो जोड़ है उसके जोड़ को दूसरे जोड़ के ऊपर रखते हैं तो हमारे हाथ सीने के ऊपर आते हैं। हाँ, अगर हाथ ढीले कर दें तो चाहे नीचे भी ले जाएं, ऊपर भी ले जाएं, तो अल्लाह के नबी बिल्कुल अपने सीने मुबारक पर हाथ बांधते थे। सीधा बिल्कुल खड़े होके हाथ बड़ी आजिज़ी के साथ इस तरह से कीजिए कि एक आजिज़ और एक मिस्कीन गुलाम दिखे और जिसके ऊपर अल्लाह को प्यार आ जाए। बस ये कैफियत है आपकी क़याम, इस हालत को क़याम कहते हैं। आपकी निगाहें इस दौरान सजदे की जगह पे होनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ऊपर देखना तो इतना सख्त मना है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर किसी ने ऊपर देखा तो करीब है कि उसकी निगाह उचक ली जाए, क्योंकि उसमें तकब्बुर और रौनत आती है। अब सूरह फातिहा पढ़ी, لازم ہے، پڑھنی پڑے گی، رک رک کے پڑھیے، ہر آیت پہ رکیے. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اور اس طرح سے آگے. اس کے بعد قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. ایک آیت لمبی ہے پڑھ لیں، سورت ال جیسے آیت الکرسی پڑھ لیں، آیت دین ہے، ایک بھی کافی ہے، لیکن عموماً تین آیتیں یا کوئی چھوٹی سورت پڑھی جاتی ہے، بدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے. اس میں کوئی آپ کو پابندی نہیں کہ پہلے یہ سورت پڑھ لی تو وہ نہ پڑھیں. مبالغے بہت سارے ہیں، مغالطے بھی بہت سارے ہیں کہ کل ہو اللہ پڑھ لی ہے تو اب اس سے پیچھے والی سورت اگلی آیت میں نہیں پڑھ سکتے. ترتیب بالکل اس سے فرق ہے جو اس وقت ہمیں دکھتی ہے، لہٰذا ایسی کوئی پابندی نہیں. اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اب آپ نے کافی قیام کر لیا، اللہ اکبر، اسی طرح ہاتھ اوپر اٹھائیے کندھوں تک جیسے شروع میں اٹھائے. تین مقام ہوتے ہیں ایک رکعت میں ہاتھ اٹھانے کے، جس میں سے یہ اب دوسرا مقام ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اپنے نیچے گھٹنوں پہ لے جائیے اور اپنی کمر کو اس طرح سے سیدھا ٹکائیے کہ بالکل ایک ٹیبل کی کیفیت بنے، کہ اگر آپ کی بیگ پہ کوئی کپ کوئی پلیٹ رکھی جائے تو وہ گرے نہ. نہ تو بالکل ٹیڑھا ہونا ہے کہ نیچے گر جائے، اور نہ بالکل تھوڑی سی کمر جھکانی ہے کہ آرچ سی بن جائے، بالکل کمر سیدھی ہو جائے. ہاتھ جو ہے گھٹنوں کے اوپر اس طرح ہونے چاہیے جیسے آپ نے کسی چیز کو گریپ کیا ہوا ہے، گریپی کیفیت. چاروں انگلیاں کھل کے پانچواں انگوٹھا جو وہ بالکل آپ کی پیچھے نی کی طرف پیچھے گھٹنی کی طرف چلا جائے، تو پکڑنے کے انداز میں اپنے گھٹنوں کو پکڑیے اور بالکل جھول نہ ہو، یہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے. گھٹنے بالکل سیدھے ہوں، کمر سیدھی ہو، پھر اس میں آپ رکوع میں جتنی آپ کو دعائیں سکھائی گئیں وہ ساری یا ان میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں گے. تین دفعہ پڑھیں گے بہتر ہے، سبحان ربی العلیٰ یا سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے ہیں ہم. اس کے علاوہ جتنی دعائیں آپ کو سکھائی گئی ہیں آپ بدل کے پڑھیے، آپ کی نمازوں میں حسن ہوگا. اس کے بعد جب رکوع سے اٹھیں تو اٹھتے وقت یہ نقطہ چھوٹا سا نوٹ کرنے والا ہے، ہم جب اٹھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ اوپر ہوں گے اللہ اکبر کی صورت میں. یہ تیسرا مقام ہے رفع الیدین کا جو ایک رکعت میں ہم کرتے ہیں. بعض لوگ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن اس کے بعد جو ہی سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات کی کہ اللہ اکبر پہ ہاتھ اٹھانے، حالانکہ ہر اللہ اکبر پہ ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے. سجدے میں سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اللہ اکبر سے تعلق نہیں. سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہاتھ اوپر کیجئے، پھر سیدھے ہو کے پڑھیے دعا جو رکوع سے اٹھنے کی ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یا جتنی بھی دعائیں آپ کو سکھائی گئیں گی ان میں سے جو بھی پڑھیے، پھر بالکل سیدھے ہوں. لازم ہے کہ رکوع کے بعد دوبارہ آپ ایک دفعہ 180 کے ڈگری پہ دوبارہ سٹریٹ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر جو جتنی دیر آپ کچھ پڑھنا چاہیں، اور دین اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جاتے ہوئے بھی ذرا دیکھ لیجئے کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو لے کر جائیں گے، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. قدرتی طور پر آپ کے گھٹنے پہلے لگیں گے، پھر آپ کے ہاتھ لگیں گے، پھر منہ زمین پہ لگے گا. بڑے سلیقے سے کیجئے. سجدے کے دوران سب سے پہلے تو پاؤں کی کیفیت دیکھ لیتے ہیں. پیچھے سے دونوں پاؤں سیدھے اور آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے، بیسٹ طریقہ یہ ہے. کونیوں سے جو اس کے انگلیاں ہیں انگلیوں سے، اور پیچھے ایڑیوں سے ایڑیاں ملی ہوئی ہوں گی، اور انگلیاں آگے کی طرف مگڑی ہوئی اس طرح سے ہوں کہ بالکل رکوع کی کیفیت انگلیوں کی بھی دکھے، ٹھیک ہے؟ عادت نہیں ہوتی، نہیں مڑتی، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جتنا ممکن ہو کر، لیکن جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ پاؤں جوڑے ہوں. بہت سارے لوگ پاؤں کھولتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا. اسی طرح آپ کے ہاتھ جو ہے نا اگلے، وہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ٹیڑھے نہیں. آپ سوچیے میرے ہاتھوں کو، بعض لوگ یوں ٹیڑھے رکھ دیتے ہیں کہ دونوں انگلیاں مل کے کونی جو ہے انگوٹھے نیچے جانے لگتے ہیں. نہیں، سیدھے ہاتھوں اور منہ کے دونوں اس سائڈوں پہ ہوں. نہ تو ہاتھ آپس میں اس طرح جڑ لیں کہ ایک پیالہ سا بن جائے اور آپ اس کے اندر بالکل اپنا منہ رکھیں وضو کرتے سجدہ کرتے ہوئے، اور نہ ہاتھ اتنے دور رکھیں کہ آپ کے منہ اور ہاتھوں کے بیچ میں گیپ ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کی بغلیں بالکل اتنی کو کھلنی چاہیے کہ جتنے کے نارمل انداز ہوتا ہے. آپ کا پیٹ رانوں سے الگ ہونا چاہیے، یعنی آپ فیل کریں گے جو بات میں کہہ رہی ہوں کہ پیٹ آپ کا اتنا گھٹا ہوا رانوں سے نہ ہو کہ سکڑ کے آپ کریں کہ جس کی وجہ سے پیٹ دب جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایک چھوٹی بکری تقریباً 1.5 فٹ کی اونچی ہوتی ہے، تقریباً اتنا گیپ رہنا چاہیے انسان کا مسجدہ کرتے ہوئے. यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बरक्स, यहाँ पे आके बाज़ लोग कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज में ये फ़र्क है कि औरत जो है वो बिल्कुल सिकड़ के करेगी, मर्द ऊपर करेगा। इसी तरह हमारी बाज़ बहनें अपनी पंजे बिछा लेती हैं ज़मीन पे और कोहनियाँ भी ज़मीन पे लगाती हैं। तो सही रिवायत से मिलता है कि 7 जोड़ों पे सजदा करो। अगर आप 7 जोड़ गिनना चाहें तो गिन लीजिए, 2 तो आपके पाँव के हो गए, ठीक है, पीछे से नीचे जो आपके पाँव मुड़े हुए। उसके बाद आप देखिए कि 2 आपके घुटनों के हो गए, 2 आपके ये हाथों के जोड़ हैं, और 1 नाक और माथे की हड्डी, ये पूरी एक ही हड्डी होती है, 7 जोड़ हैं। जब आप कोहनियाँ नीचे टिकाते हैं ना तो ये 11 हो जाती हैं, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। आप कहते हैं औरत और मर्द की नमाज़ अलग होती है, तो देखिए औरत और मर्द में फ़र्क जो है ना वो अहकामात में नहीं है, मामलात में, ये जुमला लिख लें। मामलाती ज़रूरत पे औरत को मर्द को कहीं मुख्तलिफ कहा, कहीं बीवी है कहीं शौहर है, औरत पे नान नफका नहीं डाला, अदरवाइज इबादात में कोई फ़र्क नहीं होता। इबादत का तौल सबका एक है, जैसे रोज़े सबके एक जैसे हैं, हज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं, तो नमाज में भी नहीं। हमारे यहाँ चूँकि बाहया कल्चर है अल्हम्दुलिल्लाह एशिया में, तो कुछ अदवार में बुज़ुर्गों ने कुछ इस किस्म की बातें ज़रूर कही होंगी कि औरतों को अपना सतर नहीं छुपाना, सतर नहीं खोलना, और किसी के सामने औरतें वाकई उस दौर में नहीं होती थी कि उनके सतर खुलें, तो वो सिमट के पड़ते थे। आज के दौर में बाकी मामलों में तो औरत पूरी एक्सपोज हो जाती है, लेकिन नमाज में ऐसी चीज़ों को बहस बनाया जाता है। तो बहरहाल हर चीज़ का एविडेंस मौजूद है, आप दलाइल को देख सकते हैं और देख चुके हैं बुक में। बस इसके बाद फिर आप एक सजदा किया, जितना दिल चाहे लंबा कर ले, सुन्नत नफिल जितने मर्जी लंबे करें, जमात करा रहे हैं लोगों के साथ हैं तो मुनासिब रखिए। अच्छा, अब इधर से ज़रा समझने की बात है जो आपको थोड़ी सी लगेगी। एक सजदे के बाद उठते हैं, उठने के बाद दूसरे सजदे से पहले कैसे बैठना है? लेफ्ट फुट आपका खड़ा होगा और राइट फुट आपका बिछा हुआ होगा और आप उसके ऊपर बैठेंगे। ये है आइडियल सिचुएशन सजदों के बीच में बैठने की, ठीक है। सीधा पाँव मोड़ के उस पर बैठ जाएं और उल्टा पाँव सीधा खड़ा करके उंगलियां उसकी मोड़ी रखें। फिर इसमें दुआ पढ़ें जो आपको सिखाई गई दुआएं, फिर उसके बाद दोबारा जाइए सजदे में, सेम इसी तरह से दूसरा सजदा किया जाएगा। ये है आपकी एक रकत, खड़े होंगे दूसरी रकत बिल्कुल ऐसे ही होगी, ठीक है। आ जाते हैं तीसरी रकत पे। जब आप 2 रकतें कर, अब हम 4 रकत पढ़ रहे थे उसी को देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। 2 रकतें पढ़ने के बाद अब आप बैठ रहे हैं तशहुद में, ठीक है। तशहुद किस कैफियत को कहते हैं? जिसमें इंसान सजदे के बाद बैठ जाता है बिल्कुल पाँव को बिछाकर। तशहुद 2 तरह का होता है, इसमें बैठने का तरीका नामों में नहीं उलझाऊंगी, बुक में लिखे हुए हैं, आप बाद में सुन पढ़ लीजिएगा खुद से। वो तशहुद जिसमें आपने सलाम नहीं फेरनी, मसलन 4 रकतें थी तो तीसरी रकत के से पहले जो आप बैठे हैं, उसमें बैठने का तरीका वही होगा जो 2 सजदों के बीच में बैठने का तरीका था। बायां पाँव खड़ा करके उंगलियां मोड़ लें और दायां पाँव यानी राइट फुट को बिछा कर उस पर बैठ दें, क्योंकि ये मुख्तसिर होता है। इसमें फिर आप अत्तहियातुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ले, यहाँ तक पढ़ के फिर आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। हमारे कल्चर में ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि दुरूद शरीफ से पहले ही खड़े हो जाते हैं, हालांकि पसंदीदा अमल है कि इसमें दुरूद शरीफ पढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा जाए, फिर आप खड़े होंगे। अच्छा, अब यहाँ तीसरी रकत के लिए जूँ ही खड़े हो ना तो फिर रफुल यदैन करके अल्लाह अकबर कहेंगे आप। अब इसको यूँ समझ लीजिए कि हमारी जो भी नीयत होती है ना वो 2-2 रकत ही की हो रही होती है। जब भी किसी तीसरी रकत में, यानी 4 रकतों के बाद के लिए तीसरी में या मगरिब की नमाज में तीसरी रकत है, तो आप जब खड़े हों फिर दोबारा अल्लाह अकबर कह के हाथ खड़े करके फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी रकत भी बिल्कुल वैसी पढ़ लें जैसी हो गई 2। अब आप चौथी रकत के लिए बैठने लगें। बस यहाँ एक छोटी सी बात है जिस पे इंशाल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी। आखिरी तशहुद जिसमें सलाम फेरना है, इसमें बैठने का तरीका क्या है कि आप अपना पाँव जो है वो पीछे से निकाल देंगे। अगर आप मेरी ये बात सुनते हुए अपने लेफ्ट पाँव को तो खड़ा रखें जैसे खड़ा करते हैं, लेफ्ट के ऊपर बैठे थे ना उससे पिछली में, अब इसमें ऊपर नहीं बैठना बल्कि उसको नीचे से अपनी थाइस के गुजार के लेफ्ट पाँव के नीचे कर दें और खुद ज़मीन पे बैठ जाएं। ये نسبتاً زیادہ دیر بیٹھنے کے لیے بڑا کمفرٹیبل سا طریقہ ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا دھرنا مار کے بیٹھ جانا، اس طرح سے اس میں بیٹھیں گے. بعض دفعہ لوگ ہمارے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے، پھر پتہ چلتا ہے ہم دوبارہ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ دوسری ہے یا چوتھی رکعت ہے. تو یہ بیٹھنے کے سٹائل سے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اس سل میں سلام پھیرنا ہے یا نہیں پھیرنا. بہرحال یہ ایک آخری تشہد تھا جس کا سب سے کلائمیکس ٹائم جو ہوگا نا وہ آخر کی دعائیں، التحیات پڑھیں، اشہد اللہ پڑھیں، اللہم صلی پڑھیں، ایک نہیں ایک سے زیادہ درود آپ نے بک میں پڑھے ہیں پڑھتے چاہیے، اس کے بعد دعائیں جتنی پڑھیں. الحمدللہ آپ کو کتاب و دعا کے ساتھ حسن مسلم کی بھی دعائیں یاد کرائی گئی ہیں، تو آپ اس کے اندر سے ساری دعائیں جتنی ایک دو جو بھی دل میں ہیں وہ پڑھیے. جتنی دیر بیٹھنا ہے نا نماز کے بعد وہ یہیں بیٹھ جائیں، اور اینڈ پہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام پھرنے کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے منہ کو بالکل اس طرح اس حد تک موڑنا ہے کہ آپ کی ٹھوڑی آپ کے کندھے کے قریب تک ہو، یعنی پورا گردن آپ کی موڑے کہ آپ کو اپنے کندھے تک دکھے، اور اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھر دوسری طرف بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے. بالکل تھوڑا سا منہ موڑنا، پورا نہ موڑنا بھی ٹھیک نہیں، اور بالکل ہی مڑ کے گردن بالکل پیچھے لے جانا یہ بھی درست نہیں. اس کے بیچ میں بس ایک چھوٹی سی چیز ہے جو رہ گئی، وہ کیا ہے، انگلی کہاں رکھی جائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ عموماً کہتے ہوئے جم اٹھاتے، تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عدد بناتے تھے نمازوں میں تشہد کے دوران. کیسے؟ اگر اب آپ پھر اپنے آپ کو واپس تشہد کی حالت میں لے جائیں، ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ ہوں، بالکل جو آپ کا سیدھا ہاتھ ہے نا سیدھا گھٹنے پہ جا، وہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے انگوٹھے اپنے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، پورا کھلا ہوا ہوگا، پانچوں انگلیوں سے آپ نے اپنے گھٹنے کو پکڑا ہوگا. لیفٹ سائڈ جو ہے نا اس کو کرنے کا سٹائل اپنے تصور کو کام میں لاتے ہوئے چاروں انگلیاں، یہ جیسے میں کرتے ہوئے بھی اس وقت کر کے اپنے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ میری آواز میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا طریقہ آ جائے. تین جو انگلیاں ہیں نا، سب سے چھوٹی چھنگلی انگلی، دوسری اور تیسری، ان تینوں انگلیوں کو لے جائیے اپنے انگوٹھے کے نیچے ہتھیلی کے پاس، ٹھیک ہے، اور جو شہادت کی انگلی ہے نا وہ اوپر چلی جائے. بالکل آپ ایسے سمجھیں کہ ایک حکے کی سی کیفیت بن جاتی ہے. چاروں انگلیاں مڑی ہوئی ہیں اور پانچویں اٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے انگلی کو گاہے بگاہے ہلائیں، کوئی خاص اس کو صرف اشہدو کہتے ہوئے نہیں ہلانا، کہیں بھی جیسے آپ شروع کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ تھوڑی سی خاموشی میں اللہم صلی علی محمد وہ پڑھتے رہے، پھر جب نہیں کوئی دعا شروع کرتے ہیں تو اللہم صلی علی ربنا آتینا فی الدنیا. جب بھی کوئی نئی دعا شروع کریں، ایک تو ہلکا سا اس کو اونچا کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اس وقت اپنی اس انگلی کو ہلا لیجیے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ آپ کا سیدھے ہاتھ کی انگلی ہوگی، سیدھے ہاتھ کی انگلی ہوگی، ٹھیک ہے، شاید میں نے شروع میں لیفٹ کہہ دیا تھا، جی سیدھے ہاتھ کی انگلی سے آپ ہلائیں گے اور لیفٹ سائڈ کو کے حصے کو موڑ دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی آپ کی نماز. جب سلام پھیریں تو فیلنگ دیں کہ اب کال کٹی ہے اور آپ بس اذکار کرنے ہیں، اور لوگوں کے کوئی کام ہے تو وہ کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نماز کے ذکر میں کہتے ہیں کہ جب تم نماز پوری کر چکو تو فَذْكُرُوا اللَّهَ، کیسے، نماز کے بعد جو ہے نا یہ اذکار کا موقع ہوتا ہے. دعائیں جتنی مانگنی ہو وہ نماز میں مانگ لیا کریں. ہمارے کلچر میں دعاؤں میں تو شاید ربنا آتینا فی الدنیا ہی صرف پڑھتے ہیں، یا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اور اس کے بعد پھر طویل دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک ہلکا سا اوور ویو تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اصلاح فرمائے، کوئی غلط چیز ہو گئی تو اس کو دور کر کے ہماری اصلاح فرما دے، اور اگر ٹھیک چیز ہے تو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی آخری تشہد میں پاؤں نیچے نکالنا ہے. جماعت کی نماز میں جن میں بلند قرأت ہوتی ہے اور جس نماز میں نہیں، جی لکھ لیجئے فجر، مغرب اور عشاء، ان تین نمازوں میں پہلی دو رکعتوں کی قرأت اور سورۃ الفاتحہ اونچی آواز سے ہوتی ہے، تیسری رکعت کی نہیں، ٹھیک ہے. فجر، مغرب اور عشاء کیوں بھلا؟ ادبار النجوم، یہ وقت آنے جانے کے وقت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ظہر اور عصر کی پوری دونوں نمازیں پوری خاموشی میں ہوتی ہیں. جماعت میں ہو تو صرف امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سمے اللہ لمن حمیدہ. جی بالکل آپ کر سکتی ہیں، ایک گلاس سے تو آرام سے وضو کر سکتی ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی کم پہ کرتے تھے. جی جو اونچی آواز سے پڑھے جاتے ہیں جس میں ان کو جہری نمازیں کہتے ہیں، اور جس میں آہستہ پڑھتے ہیں ان کو سری یعنی چھپی ہوئی کہتے ہیں، کیونکہ وہ وقت عموماً لوگوں کے کام دھندے کا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا. کریکٹ وے آف پریئنگ اف یو ہیو ٹو سٹ اینڈ پرے. اگر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے کرنے کا یہی طریقہ ہوگا. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھنا ہی ہے. دیکھیں اس میں بھی پھر وہ ساری باتیں یاد رکھیں کہ جو حصہ نہیں کر سکتے نا بس وہ نہ کریں. مثال ہے کہ بعض لوگ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ پوری نماز بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، کرسی پیچھے بچھا لیں، کھڑے ہو کے قیام کر لیں، رکوع کریں، سجدے سے پہلے بیٹھ کے ہاتھ کے اشارے سے سجدہ کر لیں. آگے تکیہ نہیں رکھنا چاہیے، آگے کو ٹیبل رکھ کے اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. بس پورا ہی نہیں بیٹھ سکتے تو پھر پوری نماز بیٹھ کے پڑھ لیں گے، اس میں کوئی پھر جس طرح جس حد تک ممکن ہے، حتیٰ کہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کھڑے ہو سکتے تھے، عام آپ بھاگ دوڑ رہے ہیں نماز کے لیے آ کے بیٹھ کے، یہ درست طریقہ نہیں ہے. جی جب آپ کر کے بیٹھیں گے نا آپ کو خود بھی دکھے گا کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا. جی یہ سجدے کا سوال پڑھ دیتی ہوں کہ سجدے میں کتنا ڈیپ جانا چاہیے جب رکوع کریں کار میں؟ بس رکوع کی نسبت سجدہ ذرا زیادہ گہرے ہو جائیں، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.